الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، سورۃ الانعام شریف کی ابتدائی مراحل سے ہوتے ہوئے ہم اس سورہ مبارکہ کے وسط اور درمیانی حصے میں موجود شرعی مسائل کی طرف جمعۃ المبارکہ کے اندر تفسیر و تشریح کر رہے تھے، اور یہ تین کے قریب جمعے حرم شریف کی حاضری کی برکت مجھے نصیب ہوئی اور اس دوران یہ توقف ہوا۔ آج اس تسلسل کو ہم دوبارہ جوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہاں پر موجود صالحین کی برکت سے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرمائے، اور جو قرآن مجید برہان رشید سے ہم نے آیات بینات سنی اور پڑھی ہے، اللہ رب العالمین ان تمام پر ہمیں اپنی توفیق کو شامل حال کرتے ہوئے عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات گرامی، آج میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت نمبر 62 کی تلاوت کی ہے، جس میں دلائل توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے مومنین بندوں کے ساتھ اپنی رحمت اور اپنی قدرت کی شفقت کا بڑا ہی والہانہ اظہار فرمایا۔ اس سے پہلے تو سورۃ الانعام کے اگر مضامین یقیناً آپ کو یاد ہوں گے، کیونکہ کافی عرصے سے یہ تفسیر جاری ہے، کہ اس میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے لیے عذاب اور جو قوم غرق کر پیش کیا گیا، جس طرح کہ قوم سمود جو خطہ جزیرہ عرب کے اوپر ایک بہت بڑی اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب کی ایک بہت بڑی دلیل تھی، اور ان کے لیے ہر قسم کے عقلی دلائل اللہ رب العالمین نے اپنی توحید، اپنے وجود، وقوع قیامت، اور خاص اس نظریے پر کہ انسان کو عبض اور بیکار نہیں بنایا گیا، جب پرندے، درندے، چرندے، ان کا حساب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہوگا تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، ذی عقل ہے، اور رب کریم کی قدرت کے نائبین میں سے ہے، خلفاء میں سے ہے، تو یقیناً وہ سرزمین خدا پر جو حرکت کرے گا تو یقیناً اس کے ہر عمل کی گواہی اور ہر عمل کی جواب دہی کے لیے اسے اللہ کے حضور حاضر کیا جائے گا، یعنی عقیدہ قیامت کو عقلی دلائل کے ساتھ پیش کیا گیا۔ پھر کافر یہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک جھٹکے سے ساری دنیا ختم ہو جائے پھر اس کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے، تو اس پر کئی مثالیں مکی صورتوں کے اندر بیان کر دی گئی، جس طرح کہ سورہ ملک کے اندر دیگر اور صورتوں کے اندر بیان کیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اعتراض جب کرتے جب ہم نے پہلی دفعہ پیدا کرنا تھا، جب کسی چیز کا سیمپل بن چکا ہو تو دوبارہ پروڈکٹ بنانے میں دشواری نہیں ہوتی، لیکن تم عجیب احمق ہو، مشرکین سے خطاب ہے، کہ جب ہم نے پہلی دفعہ اپنی خلق کو بنایا تو تم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کر کے دوبارہ بنائیں گے تو تم کہتے کیسے بناؤ گے، تو جب ہم اس کا جسہ تیار کر چکے ہیں، ہر چیز بنا چکے ہیں، آج آپ دیکھیں کہ فنگر پرنٹس ہے، آئس کے نقوش ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کروڑوں ہا اربوں انسان ہیں لیکن ہر ایک کی مختلف ہے. اور قرآن مجید برہان رشید نے تیسویں پارے کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہم انگلیوں کے پوروں سے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیں گے. تو یہ ارشاد یہ عقلی بات تھی جو نقلی بات کے درمیان رکھی گئی. نقلی سے مراد جو پے پہ چلی آ رہی ہے, عقلی مراد جو ہماری فطرت جس کے قبولیت کا تقاضا کرتی ہے. فرمایا کہ اختلاف اور خدا کے لیے دشواری تو جب ہوتی جب پہلی دفعہ بنانا تھا, کوئی ٹیڑھا بنگا بن جاتا, کوئی آڑا ٹیڑھا بن جاتا, لیکن نہیں, بالش در بالش انسان کی شکل ہے لیکن ہر ایک کی شکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. کان سے لے کر دوسرے کان تک بالش ہے, پیشانی سے لے کر ٹھوڑی تک بالش ہے. بالش سے بالش کے اندر ہم نے اس کے چہرے کو بنایا ہے لیکن ایک چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا. ہاتھ کے جسے کی ہیئت ایک جیسی ہے لیکن اس کی موجود لکیریں ایک دوسرے سے نہیں ملتی. آنکھ کی پتلی جو اس کی آنکھ کے حلقے کے اندر ڈالی گئی ہے وہ بظاہر گولائی کے اندر, ساخ کے اندر, میعاد کے اندر, حصار و حد کے اندر ایک ہی ہے لیکن جب تم اس میں دیکھتے ہو تو پہچان اور علامات کے مطابق مختلف چیزیں ہیں. تو اہل عقل سوچیں کہ خدا کے لیے اگر دشواری ہوتی تو پہلی دفعہ بنانے میں ہوتی. جس خدا نے پہلی دفعہ انسان کو اپنی قدرت کا شاہکار بنا کر پیش کر دیا اور جس کے حسن و جمال کو احسن تقویم کے ساتھ تعبیر کر دیا, جب اس وقت اس رب العالمین احکم الحاکمین قادر مطلق کو اس کی قدرت کو کوئی چیز محال اور عجز پیدا نہ کر سکی تو دوبارہ بنانا تو اس کی قدرت کے لیے اور زیادہ آسان ہے. اب ان کی فکر کو توڑنے کے لیے, کیونکہ اللہ کا کلام بڑا محبوب کلام ہے, میں بارہا آپ کی خدمت مرض کرتا ہوں, قرآن مجید سے قرآن پڑھیں, کثرت سے پڑھیں, اس کو برکت کی نیت سے بھی پڑھیں, نصیحت کی نیت سے بھی پڑھیں, اور اس کو اس نیت سے بھی پڑھیں کہ یہ کہتا کیا ہے. اور میں آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں, آپ اپنی کتاب آپ کو قرآن میں ڈھونڈیں, کتاب آپ کو, اپنی کتاب کو, اپنے آپ کو قرآن میں ڈھونڈیں. میں بڑے وسوخ سے کہتا ہوں قرآن آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا. یہ قرآن مجید برہان رشید کا اور اللہ رب العالمین کے کلام ہونے کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آپ قرآن تو تلاوت کی غرض سے پڑھتے ہیں, کبھی اپنی مشکل کی نیت سے پڑھیے, آپ کو ہر آیت سے جواب ملے گا اور آپ کو تسکین اور طمانینت ملے گی. یہ اس کے ہماری فطرتی تقاضوں کے اندر اس کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اور میں بارہا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید برہان رشید اس قرائے عرض پر واحد وہ پاکیزہ صحیفہ ہے جو اپنی بات اپنے قاری پر ٹھونستا نہیں ہے, جبر و بربریت سے مسلط نہیں کرتا, بلکہ آپ کے اندر موجود اس فکر کو اتنا جوان اور بالغ کر دیتا ہے کہ آپ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ آپ کے اندر کی بات کرتا ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں جہاں پر کہا کہ عقل والے اس سے عبرت نہیں لیتے, فکر والے اس سے عبرت نہیں لیتے, یہ کیوں کہتا ہے کہ آپ کے اندر عقل اور فطرت کا جو جسہ اور مادہ موجود ہے, جو امتیاز تمیز کا ایک فطرتی جوہر موجود ہے جس پر تعصب اور ہٹ دھرمی کے کئی پردے آ گئے ہیں, قرآن صرف اس دبیز ریت کو صاف کرتا ہے. اور جب وہ جسہ اور وہ معیار حق فطرت کا روشن چراغ روشن ہو جاتا ہے تو پھر اس سے کہتا ہے کہ بتا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. دیکھیے نا, کبھی آسمانوں کی مثالیں دی جاتی ہیں, کبھی زمین کی مثالیں دی جاتی, کبھی درندوں کی مثالیں دی جاتی, کبھی چرند کی مثالیں دی جاتی ہے. فرمایا اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو. یہ عقلی مثالیں دے کر اندر کے انسان کی فکر کو بالغ کیا جاتا ہے. اور یقیناً جو شخص ایک احتساب, ایک احتساب, ایک امتیاز اور ایک شعور اور ایقان و فراست کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے وہ کبھی کافر ہو ہی نہیں سکتا, وہ فوراً ایمان کی طرف راغب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن ایک فطرتی کلام ہے اور یہ اس کا کلام ہے جس نے انسان کو بنایا ہے, یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے انسان کو بنایا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ انسان سے کس قسم کی بات کرنی چاہیے, وہ کس چیز سے شعور پکڑتا ہے, وہ کس چیز سے متنفر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے انگوش بدندان ہو جائیں گے, کبھی پہاڑ کی چوٹی پر پڑے ہوئے برف کی ڈھکی ہوئی چوٹیوں کی سے تعبیر کی گئی. بڑی پیاری مثال قرآن میں آئی کہ فرمایا کہ تمہیں اگر کہا جائے کہ پیالہ پانی کا لے کر اس چوٹی پہ چڑھ جاؤ تو تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا کہ چڑھے گا کون. فرما احمق سوچ تو صحیح کہ ایک پیالہ پانی تو اس پہاڑ کی چوٹی پر نہیں لے جا سکتا, وہاں پر چشمے کون بہا رہا ہے؟ وہ پہاڑی جو فلک بوس پہاڑیاں ہیں وہ برف سے کیسی ڈھکی ہوئی ہے. سب چھوڑ, اپنے مویشیوں کو دیکھ. تیری مویشی جس سے تو دودھ حاصل کرتا اس کا منہ ایک, میدہ ایک, جس رگ سے چیز جاری ہو جاری وہ ایک, ایک منہ سے ایک چارہ کھایا, میدے نے اس چارے کو ہضم کیا, اس چارے سے فضلہ گوبر بھی بنا, اس چارے سے ہضم ہونے کے بعد خون بھی بنا، اس چارے سوشی میدے نے ہضم کرنے کے بعد دودھ بھی بنایا، ایک رگ کے اندر فضلہ بھی جا رہا ہے، اسی رگ کے اندر دودھ بھی جا رہا ہے، اسی رگ کے اندر خون بھی جا رہا ہے۔ فرمائے خدا کی قدرت نہیں کہ تمہیں جب دودھ دلانے پر آتا ہے تو اسی رگ سے چیر کر دودھ کو نکالتا ہے جس میں نہ فضلے کی بدبو ہوتی ہے اور نہ خون کی رنگت ہوتی ہے۔ فرمایا جو ایک رگ سے تین چیزوں کو جدا کرتا ہے وہ ایک قبر سے بھی سینکڑوں کو اٹھا سکتا ہے۔ یہ عقلی مثالیں دے کر انسان کے شعور کو بالغ کیا گیا اتمام حجت کے لیے، تاکہ انسان بعد میں قیامت کے دن کوئی شور و غوغا نہ کر سکے۔ اب دیکھیں آگے کتنی خوبصورت انداز میں پھر ایک عقلی مثال آ رہی ہے۔ اور ضمناً میں ایک بات تسلسل آگے کا جوڑنے کے لیے ایک اور عرض کر دوں کہ آپ نے دیکھا میری اس دعوے کی دلیل کہ قرآن اپنی بات کسی پر ٹھونستا نہیں، جبرن منواتا نہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس کو سمجھاتا ہے، اس کی فکر کو خود بالغ کرتا ہے کہ وہ قرآن کی راہ کی طرف آ جائے۔ اور جب قومیں نبی کی نبوت، خدا کی وحدانیت، اس کے وجود کی مقر اور قائل نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین ایک طریقے سے، دو طریقے سے، دس طریقے سے، سو طریقے سے سمجھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے، تو کہا اس طریقے سے مان لو، کیونکہ وہ ماں کی ممتا سے زیادہ انسان کو چاہتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جامع ترمذی کی پہلی بھی کئی دفعہ یہ روایت پڑھی ہے کہ اللہ رب العالمین ماں کی ممتا سے سو گنا زیادہ بندے کو چاہتا ہے۔ اللہ نے اپنی شفقت، توجہ سے حدیث پاک کو سنیے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے اپنی شفقت اور رحمت کے سو درجے رکھے ہیں۔ کتنے؟ سو درجے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ دنیا میں تم دیکھتے ہو نا کہ جانور کا بھی بچہ پیدا ہو جائے تو ماں جانور ہو، یعنی جانوروں میں بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی ماں اسے چاٹتی ہے، پیار کرتی ہے، دھوپ سے بچاتی ہے، سردی سے بچاتی ہے، خود نہیں کھاتی، اس کو پہنچاتی ہے۔ انسانوں میں دیکھو یہ محبت اور شفقت کے کتنے طریقے ہیں۔ پرندے کو دیکھو، جب اس کے گھونسلے کے اندر انڈا شک ہو جاتا ہے، بیدا شک ہو جاتا ہے، ایک چوزا چھوٹا سے نمودار ہوتا ہے۔ آپ ہمارے فلیٹوں کی گیلریوں میں تو اکثر ہوتا ہے کبھی کبوتر گھونسلہ بنا لیتا ہے، کبھی جناب جو ہے وہ مینائیں گھونسلہ بنا لیتی ہیں، اس وقت جب آپ اس کو ہٹائیں تو وہ کتنی مزاحمت کرتی ہے۔ جس گھونسلے کے اندر اس کا بچہ ہو وہ ہے بہت ننھا سا پرندہ، بہت خفیف سا، اگر اس کو ذرا سی ضرب لگے تو مر جائے، وہ اس کا احساس اسے بھی ہے، اس لیے وہ دور دور رہتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے آپ سے سخت مزاحمت کرتا ہے، اور موقع لگے تو اگر آپ اس کے گھر کی طرف ہاتھ بڑھائے جس میں اس کا بچہ موجود ہے، وہ اپنی چونچ کے ذریعے آپ پر وار بھی کرتا ہے۔ یہ کہ آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کی فطرت، اس کی توجہ اور اس کی گھبراہٹ کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو اسے اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں۔ جب تک گھونسلہ تیار ہوا تھا اگر آپ اس وقت اسے توڑ پھوڑ دیتے اور ضائع کر دیتے وہ مزاحمت نہ کرتا، چلا جاتا۔ لیکن جب اس کا بچہ اس میں موجود ہے، شک ہوا اور چھوٹا سے ایک ننھا سا بچہ اس میں نمودار ہوا، تو وہ جانور ہے، وہ ایک پرندہ ہے جس میں وہ شعور اور اہمیت، غیرت کا وہ مقام نہیں جو انسان کے اندر ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اپنے اس بچے کے حفاظت کے لیے وہ خود کو پہلے اپنے آپ کو آپ سے جدا رکھتا تھا، لیکن اب اپنے بچے کی حفاظت کے لیے آپ سے مزاحمت کرتا ہے، آپ کے سامنے آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم دیکھو کہ جانور اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتا ہے، انسان اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتا ہے، انسان مال دولت عزت سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ فرمائیے محبت کے سارے تقاضے ہیں، یہ رحمت کے سارے تقاضے ہیں، اور اللہ نے یہ سب اللہ کی رحمت کے تحت چل رہا ہے، یہ اللہ نے خلق میں محبت ڈالی ہے تو یہ چل رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کائنات کی ساری مخلوق کو جمع کر لیا جائے، میں بہت بڑا لفظ بولنے جا رہا ہوں کہ کائنات کی ساری مخلوق کو جمع کر لیا جائے، جو حد و حساب اور عدد سے باہر ہے کہ جس کو شمار کیا جائے، کھربوں کی تعداد میں مخلوقات کی تعداد ہے۔ جس عالم نے، جس صوفی نے، جس مدبر نے، جس فلاسفر نے اگر مخلوقات کو گنوانے کی کوشش کی بھی ہے تو وہ کہنے لگا کہ ہماری حد و حساب میں اب تک آئی ہے، بات کی کیا بات ہے۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو کھربوں کی تعداد میں، جس کو اللہ جانتا ہے، اس مخلوقات کے اندر ایک محبت اور شفقت ہے۔ آج اگر اس دنیا سے محبت اور شفقت کا سلسلہ ختم ہو جائے تو بربریت اور ظلم قائم ہو جائے۔ آج یہ احترام، یہ لحاظ، یہ مروت جو ہے، یہ محبت کی چار دیواری کے اندر پلنے والی ایک شے ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی رضا کے تحت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی یہ ساری زندگی جو ایک محبت کے محور کے گرد پھر رہی ہے، فرمایا جو خدا نے اپنی محبت کے سو درجے بنائے ہیں، یہ اس کا ایک درجہ ہے، یہ اس کا ایک درجہ توجہ چاہوں گا. اس وقت آپ چاہے اپنی اولاد سے محبت کریں، مال سے محبت کریں، عزت سے محبت کریں، جس شے سے محبت کریں، چاہے وہ کسی بھی شعبے کی ہو، مختصر یہ وقت کی طوالت سے بچتے ہوئے، جس شعبے کی ہو، جس پر آپ کا دل مائل ہو جائے محبت میں، وہ ساری چیزیں اللہ کی جانب سے محبت کے تقاضوں کا ایک درجہ ہے. سید عالم کہتے کہ 99 درجے اللہ نے قیامت میں مسلمانوں کے لیے رکھے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک درجہ اگر انسانوں میں تقسیم کر دیا گیا تو پرندہ وہ چرندہ اپنی جان مزاحمت میں ڈال کر اپنے بچے کے قریب آپ کو آنے نہیں دیتا. آج بندے کے گھر میں آگ لگ جائے وہ مال دولت ہر طرف چھوڑ کر اپنے بچوں کو لیتا ہے، اپنے ہر دل عزیز اپنی اولاد کو لیتا ہے. تو ماں باپ کو جو صاحب اولاد ہیں میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، یا جو والدین سے محبت و عقیدت کرتے میں ان سے خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بندہ اس محبت میں وافردگی کے اندر اور اس کے انبساط اور محبت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے. تو محبت آپ کی جانب سے، تو آپ محسوس کریں کہ آپ اپنے بچے سے جب محبت کرتے ہیں تو آپ اپنی ذات فنا کر دیتے ہیں. بچہ اگر کھانے کے وقت آپ کے پاس آیا، آپ ڈیوٹی سے آئے اور بھوک بڑی شدید لگی تھی، لیکن روٹی کا پہلا لقمہ آپ اپنے بچے کو پیش کریں گے، تو یہ محبت جو آپ کی اپنے تمام جذبات کو اولاد کے سامنے نچھاور کر دیتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک تقاضا ہے. تو بلا تشبیہ جب مومنین خدا کے دربار میں حاضر ہوں گے تو یہ تو ایک درجہ ہے، اللہ رب العالمین نے 99 درجے مومنین کے رکھے ہیں جو اپنی رحمت مومنین کے اوپر نچھاور کرے گا. سید عالم کہتے ہیں تو پھر وہ جہنم میں کیسے جائے گا؟ اب اگر وہ جہنم خود اپنے لیے مول لے تو یہ اس کا قصور ہے، لیکن ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں کہ جناب اللہ رب العالمین کی رحمت کے تو یہی تقاضے. آگے دیکھیں یہ خوبصورت جملہ ارشاد ہو رہا ہے، فرمایا کہ تم ہماری قدرت کے پیچھے نہ پڑو، ہماری رحمت کے پیچھے آؤ، ہماری طاقت کو چیلنج نہ کرو، ہمارے فضل اور رحمت کا سوال کرو. تم بہت ایسے نہیں ہوگے جن کو عذاب دے کر ہم فخر کریں. جس طرح کے پانچویں پارے کے اختتام ہو رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور ہماری نعمتوں کو شکر ادا کرو. خدا تمہیں عذاب دینے سے خوش نہیں کہ تم خدا کے کوئی ہم پلہ ہو، کوئی تم کوئی بوئی بڑی بلا ہو، کوئی بردبار شے ہو کہ جس کو مارنے کے لیے کرنے کے لیے بہت بڑی، ایک ہلکا سے مچھر تمہارا کام تمام کر سکتا ہے، ایک ہوا کا جھونکا تمام کر سکتا ہے، موسم کی ذرا سی رد و بدل تمہارا کام تمام کر سکتی ہے، یہ پہاڑ کی گنگراہٹ کی آواز کو ذرا سے عام کر دیا جائے تمہارا جسم اس کی آواز کے شور میں پھٹ کر تہس نہس ہو جائے، تو تم کوئی سی بلا نہیں ہو کہ جسے رب کریم عذاب دے کر فخر کرے. فرما ما یفعل اللہ بعذابکم، خدا تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ہاں تم ہماری رحمت اور فضل کا سوال کرو تو تمہارے گناہ پہاڑ کی چوٹی کے مطابق بھی ہو، ریت کے ذرات کے مطابق بھی ہو، سمندر کے جھاگ کے مطابق بھی ہو، ہمیں ہمارے فضل سے یاد کرو گے تو سب کو بخش دیں گے. ہماری قدرت کو چیلنج کرو گے اور ہماری طاقت کو چیلنج کرو گے تو فرمایا وہو القاہر فوق عبادہ، وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، غالب ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے اس کا. فرمایا بڑے بڑے فرائین اور بڑے بڑے شیطان اور لعینوں کو دیکھو، یہ دنیا میں تم جیسے انسان گزرے ہیں، بڑا عروج بڑا تخت و تاج تھا، لیکن ایک دنیا امتحان ہے اور انسان بھی ایک عجیب بلا ہے کہ جب تک اس کو کوئی مصیبت کی چپیٹ لگتی نہیں ہے تو اسے شعور نہیں آتا، لیکن جن کے دل کو خدا ہدایت کے لیے چن لیتا ہے وہ مصیبت سے پہلے اس کا علاج ہدایت کے طور پر تیار رکھتے ہیں. یہ خطاب انہیں سے کیا جا رہا ہے. فرمایا وہ القاہر فوق عبادہ، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، ویرسل علیکم حفظا، اور تم خدا سے کیسے بچ سکتے ہو؟ دیکھو ایک تو خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، اب تم کہو کہ کیسے دیکھ رہا ہے، تو کہا دیکھو پہاڑ کے اندر ایک گھاٹی ہے، اس گھاٹی کے اندر ایک چھوٹی سی چٹان ہے، اس چٹان کے اندر ایک پتھر کا ایک اور مضبوط سا جسم ہے، اس کے اندر ایک موتی نما پتھر ہے، اس کے اندر ایک جانور ہے جسے خدا رزق پہنچا رہا ہے. تو جو خدا اس تہ کے اندر سمندر کے اندر ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ جہاں پر بلائنڈ ہی بلائنڈ ہے، کچھ نظر نہیں آتا، فرمایا وہاں پر پہنچ کر خدا اس کو رزق پہنچا رہا ہے. آسمانوں کی وسعت پر تم پہنچ نہیں سکتے، تمہارا طیارہ خلا میں جا کر گویا کہ سخت انتشار کے شکار ہو جائے، اس طاقت اور قوت اور اس حجم اور جمود کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا. تو وہاں جو مخلوق موجود ہے اور سمندروں کی تہ میں اور زمین کی تہ کے اندر جو چیزیں موجود ہیں خدا ان کو دیکھ رہا ہے، تو تم تو ایک رینگ رہے ہو دنیا کے اندر جس کو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو، تو خدا تمہیں نہیں دیکھتا؟ کہا جی نہیں دیکھتا. اللہ نے فرمایا چلو نہیں دیکھتا لیکن ہم نے فرشتے تم پر رکھ دیے ہیں، چلو اس کو مان لو. فرمایا ویرسل علیکم حفظا، اور ہم نے تم پر نگہبان فرشتے رکھے ہیں جو تمہاری ہر بات لکھ لیتے ہیں، تمہاری ہر بات لکھ دیتے ہیں۔ ہمیں لکھے ہوئے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن لکھی ہوئی کتاب مادی طور پر تمہارے سامنے لائی جائے گی، کیونکہ تم مادی دنیا کے شہدائی ہو۔ جب موٹے موٹے دفتر تمہارے سامنے لائے جائیں گے تب تمہیں پتا چلے گا کہ جناب یہ تو وہ چیزیں جو حرکتیں ہم نے کی تھی۔ تو کہا مادی عقلی دلائل کے لیے تمہارے لیے لکھت پڑھت کا بھی حساب ہم نے رکھ دیا ہے، تاکہ فرشتوں کی ایک پوری جماعت تمہارے ساتھ کر دی ہے کہ جو تمہارے ساتھ رہتی ہے، حفاظت کے طور پر تمہارے اعمال نامے کو لکھتی ہے، ہر معاملات کو کرتی ہے۔ اور فرما وہو القاہر فوق عبادہ، اور ہم اپنے بندے کے اوپر بالکل غالب ہے، اور جب ہمارا قہر دن پر ہوتا ہے تو وہ رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب ہمارا غلبہ رات پر ہوتا ہے تو وہ دن میں تبدیل ہو جاتا ہے، جب ہمارا قہر ممکن پر ہوتا ہے تو وجود میں آ جاتا ہے، جب ہمارا قہر وجود پر پڑتا ہے تو معدوم ہو جاتا ہے۔ فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ بے جان انڈے سے ہم زندے کو نکال دیتے ہیں، اور زندہ مرغی سے ہم بے جان انڈے کو نکال دیتے ہیں، تو گویا کہ زندے سے مردے کو نکالا، مردے سے زندوں کو نکالا۔ فرمایا کہ ہم قاہر ہیں اپنے بندوں پر، ہم غالب ہیں اپنی مشیت اور قدرت پر، ہم جو چاہیں کریں، فعال لما یرید، ہماری جو مرضی ہوتی ہے ہم کر گزرتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ہمیں گویا کہ ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت باہرہ پر ایک بہت آسان سی دلیل اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب یہ خطاب مشرکین سے ہے تو اس کی ہمارے کو کیا ضرورت، تو اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے یہ ساری باتیں واضح کر دی، اور فرمایا وَيُرْسُلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور ہم نے ان پر گویا کہ کرامن کاتبین کو رکھے ہیں۔ کرامن کاتبین فرشتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ العزیز میں آنے والے جمعے آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ پیش کروں گا کہ کرامن کاتبین یہ فرشتے سے مراد کیا ہے اور وہ کتنے ہیں۔ صرف یہ بات عرض کر دوں کہ جناب احادیث کا اگر عمیق اور گہری نظر سے مطالعہ کیا جائے تو فرشتوں کی دو ڈیوٹیاں روزانہ تبدیل ہوتی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ ایک ہی فرشتہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی مماد تک رہتا ہے یا درمیان میں چینج ہوتا ہے۔ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ چینج ہوتا ہے، فجر کے وقت اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہے۔ جب یہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز کو جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے رات کے اندھیرے میں کیا دیکھا اور کس حال میں میرے بندوں کو چھوڑا، تو کہا مولا وہ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے، اور فرما دین جب ڈھل رہا تھا تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، فرما مولا وہ عرض کی کہ مولا وہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہ صبح اور شام کے وقت ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب ایک سوال اس میں سر دس صرف اس کی بنیاد اور عنوان اور مقدمے کے طور پر عرض کر دوں، پھر اس کی تفصیل کریں گے کہ یہ فرشتہ جو ہے انسان جب مر جاتا ہے تو یہ فرشتے کہاں چلے جاتے ہیں اور ان کا کیا ہوتا ہے؟ تو ہمارے صوفیاء اور دیگر علماء ربانین نے یہ ذکر کیا کہ یہ عرش الہی کی طرف عروج کر جاتے ہیں اور خدا کے عرش کے تلے تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اور اکثر ہمارے علماء اس طرف ہے کہ مومنین کے ساتھ جو فرشتے موجود ہیں، جب مومنین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس فرشتے کو حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر پر ہی معمور رہے، اور وہ اس کے قبر کے سرانے پر ہوتا ہے اور میت کے لیے استغفار کی دعا کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اہل ایمان میں سے رکھے اور ہمیں یہ ساری سعادت مرحمت فرمائے۔ یہ تو اللہ نے ڈرانے کے لیے اور کافروں کو جو انہوں نے دھمکی دی تھی خدا کو، ان کو اپنا اختیار بتانے کے لیے کہہ دیا، اللہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ لیکن آگے جو اللہ نے اپنی شفقت کی اور اپنی رحمت کے، اس کی قدرت نے دامن کو دراز کیا ہے، اس کو سن کر دل باغ و بہار ہو جاتا ہے، اور اس کے تحت حضور کے فرامین انشاءاللہ دلوں کو جلا دیتی ہے۔ اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ شدید طور پر اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، اس کی ایک مثال ملتی ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے انشاءاللہ العزیز۔ زندگی بخیر رہی تو آنے والے جمعے یہ فقیر آپ کی خدمت میں اس کی ساری تفصیل پیش کرے گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین سورۃ الانعام کے اس مضامین کی برکت سے ہمارے دلوں کو ایمان سے معمور فرمائے۔ یا اللہ ہم دین متین پر رہنا چاہتے ہیں، تیری توفیق شامل حال رہی تو ہمارے پائے عزم کو شیطان صراط مستقیم سے متزلزل نہیں کر سکتا۔ آئیے درس قرآن کی برکت سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ دل جو پلٹنے والی چیز ہے، خاتمہ بالخیر کی نیت کرتے ہوئے جو حضور اکثر دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، میرے دل کو اپنے دین ہی پر ثابت رکھنا، یا مصرف القلوب، اے دلوں کو پھیر دینے والے، صرف قلوبنا علی طاعتک، میرے دل کو اپنی فرمان برداری کی جانب پھیرے ہی رکھنا. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.